الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العشيقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، جمعۃ المبارکہ کے اس دن میں درس قرآن کے عنوان سے سورہ آراف کی وسطانی آیات کی تلاوت اور اس سے متعلق دینی شرعی نظریہ ہم کتاب و سنت سے اخذ کر رہے تھے اور آیت نمبر 52 اور 53 تک کا خلاصہ اور اس سے متعلق اجلہ ائمہ و مفسرین کی ابحاث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور آج آیت نمبر 54 کا کچھ حصہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ آراف مکی سورت ہونے کے اعتبار سے اس کے مضامین اسلام کی بنیادی نظریات کے حوالے سے ہوا کرتے ہیں۔ الغرض مکی سورتوں میں آپ کوئی بھی مکی سورت اٹھا کر دیکھیں، چاہے سورۃ الانعام ہو، سورۃ العنکبوت ہو یا سورۃ الاعراف ہو، الغرض جو بھی مکی سورت ہے ان میں مضامین ایک ہی جیسے ملتے جلتے ہوتے ہیں، جس میں اصلاً تین چیزوں کا بیان بڑی تاکید کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو وجود باری تعالیٰ اللہ رب العالمین کے موجود ہونے کا، پھر اسی سے متصل اللہ رب العالمین موجود ہے تو وہ ایک ہے، تو وجود باری تعالیٰ کے بعد وحدانیت باری تعالیٰ، اور اس کے بعد فوراً وقوع قیامت یعنی ایمان بالآخرت کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید برہان رشید کی بڑی حقانیت ہے کہ یہ محض ایک ایسی کتاب نہیں کہ جو لکھ کر دفعتاً یکمش اتار دی گئی، بلکہ جیسا ماحول رہا، جیسے اسباب رہے، جیسے حوادثات رہے، جیسے مصائب رہے، جیسے حالات رہے، جیسے معاملات رہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اللہ رب العالمین اس معاملے کی وضاحت اور آپ کے دل پاک کو مکمل تشفی دینے کے لیے ان آیات اور قرآنی آیات کا نزول فرماتا، تاکہ سامنے جو کرنٹ ایشو ہے، سامنے جو معاملات ہے، مخاطب کا جو نظریہ ہے، مخاطب کی ذہنی جو کیفیت ہے، اور جس قوم اور جس ملت کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں ان کی ذہنی سطح کیا ہے، اور اس علاقے کی جغرافی سطح کیا ہے، اور وہ حالات اور وہ شخصیات جو آپ کا مخاطب ہیں، جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، وہ دلائل کو اخذ کرنے کے لیے کن چیزوں کو کسوٹی اور حجت مانتا ہے، تو بالکل بھی اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے سامنا، مکہ میں تو سامنا مشرکین سے ہے، کفار سے ہے، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو سرے خدا کے منکر ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو وجود باری تعالیٰ کے اقرار تو ہیں لیکن وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، اور وجود باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ وہ قیامت کے وقوع کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تو مکی صورتوں کے اندر واعظ و نصیحت کے ذریعے سابقہ اقوام کے حالات، سابقہ امتوں کے احوال، ان کی کیا خرابیاں تھیں، اس کو ذکر کر کے مثالوں کے ذریعے، تشبیہات کے ذریعے، یاد دہانی کے ذریعے انسان کی اصلاح کے لیے تمام آیات کا نزول اپنے حبیب کے سینے پر ہوا۔ اپنے آپ سابقہ انبیاء سورہ المائدہ کے اندر ہے، چہیتے بعض کہتے ہیں کہ قرآن پر اور وہ ایک جلد بازی میں مکی صورتوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں جہاں پر جہنم کے عذاب کا ذکر ہے کہ انسان مرے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، انسان مرے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، انسان مرے گا آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ اب وہ یکے بعد دیگرے بھرمار کر دیتے ہیں آیتوں کی اور کہتے تھے کہ یہ آیت سب بتا رہی ہے کہ قیامت سے پہلے اور دنیا کے بعد کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو میرا ایک مختصر سا سوال ان سے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو آیات ذکر کر رہے ہیں کہ انسان مرے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، عذاب قبر کا کوئی اس میں ثبوت آپ نہیں بتاتے اور آپ کہتے ہیں نہیں ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مخاطب یہاں پر منافقین ہیں یا کفار ہیں؟ پہلے تو اس کا جواب دیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ آیتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں مکی صورتوں سے پڑھ رہے ہیں مدنی صورتوں سے پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو مکی صورتوں سے پڑھ رہے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر مجھے یہ بتائیے کہ عذاب قبر کو عذاب عظیم کہا جاتا ہے یا عذاب جہنم کو عذاب عظیم کہا جاتا ہے؟ عذاب جہنم کو عظیم کہا جاتا ہے۔ تو اصل عذاب تو جہنم کا عذاب ہے، قبر کا عذاب اس کی فرع اور شاخ ہے۔ جو اصل کو نہ مانے وہ شاخ کو کہاں مانے گا؟ جو اصل شے کو نہ مانے وہ اس کے ثانوی پہلو کو کہاں مانے گا؟ تو مکہ کے کفار تو سرے سے عذاب جہنم کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو وہ اس کی شاخ عذاب قبر کو کہاں مانتے؟ لہذا یہ محض ایک دھوکہ دہی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ عذاب جہنم کا، عذاب قبر کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اگر آپ سورۃ توبہ کے اندر آ جائیں تو خدا نے وہاں پر واضح طور پر عذاب قبر کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے کہنے کا مقصد؟ یعنی کفار کس طرح عذاب قبر کے قائل ہوں؟ کفار جب اصل عذاب کے قائل نہیں ہے تو عذاب کے قائل کیسے ہوں؟ کفار اصل عذاب جہنم ہی کے سرے سے منکر ہیں تو وہ اس کے ثانوی عذاب اور اس کی شاخ عذاب قبر کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں؟ تو مکی صورتوں کے اندر انہیں اصل عذاب سے متعارف کرایا جا رہا ہے کہ مرو گے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، مرو گے عذاب عظیم میں ڈال دیے جاؤ گے، تو یہ تو وہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ عذاب عظیم کے بھی قائل تھے، تو ان کو بتایا گیا ہے عذاب قبر کے بارے میں جو سورہ توبہ کے اندر موجود ہے کہ جب منافقین نے حضور کے علم پاک پر طعنہ کیا معاذ اللہ، اور حضور کی خدمت میں بیٹھ کر وہ ایک ایک بات کو سنتے تھے اور باہر لے جا کر وہ یہودیوں کے حوالے کر دیتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کافی عرصے تک اللہ کے حکم سے برداشت فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوگر ہوئے، فرمایا لوگوں کی شرارتوں پر میری نظر ہے کہ وہ اس مجمع کے راز کو اٹھا کر یہود تک لے جاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ایسی حرکتیں چھوڑ دو ورنہ میں اپنے مجمع میں تمہیں نام لے کر یہاں سے بھگاؤں گا۔ تو اب وہ صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیں نبی پاک آپ ہی کے کردار کو اخلاق عالیہ کہا گیا ہے، لیکن اخلاق کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ گندگی کو بھی آج صفائی کا نام دیں۔ ہمارے وہاں جو سب سے بڑی خلط مبس ہوتی ہے اور گمراہی کی بات ہوتی ہے، ارے میاں آپ نے اس کے خلاف کیوں کہہ دیا، ارے میاں آپ نے اس کی اچھائی کیوں بیان کر دی، تو پہلے دیکھا جائے گا کہ جو اچھا ہو تو اس کی اچھائی بیان کرنا یہ حضور کے اخلاق ہیں، اور جو برا ہو اس کی برائی بیان کرنا حضور کے اخلاق ہیں۔ یہ نہیں کہ کفر کو پیار کر کے سینے سے لگا اور کہا کفر بھی بڑی اچھی چیز ہے اور حضور نے تو بڑا شفقت کا درس دیا تھا۔ تو یہ دین کے اندر تحریف ہے، یہ دین کے اندر رد و بدل سے متصادم چیزیں ہیں اور رد و بدل کے مترادف چیزیں ہیں۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق عالیہ کہ جنہوں نے دیہاتیوں کے لیے آتے تو اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے، یہ سرکار کی شفقت ہے، وہیں پر دین کے دشمنوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم دین کے راز مسجد نبوی سے نکال کر باہر بیچتے ہو، فروخت کرتے ہو اور کفار مشرکین کو مضبوط کرتے ہو، تو یہ حرکتیں چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں مسجد سے نکالوں گا۔ تو یہ حضور کا اخلاق ہے۔ کیونکہ جو حضور کریں گے وہی اخلاق ہوگا، اور جو دین کا دشمن ہو اس کے ساتھ سختی سے نپٹنا یہی اخلاق ہے. اس لیے کہ دین کا ایک قاعدہ ہے، جہاں سختی کرنی ہے وہاں نرمی گناہ ہے، اور جہاں نرمی کرنی ہے وہاں سختی گناہ ہے. یہ دین کا ایک چھوٹا سا فارمولا ہے جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جس کام کو سختی سے نپٹنا ہے وہاں نرمی کرنا گناہ ہے، اور جہاں نرمی دکھانی ہے وہاں سختی کرنا گناہ ہے. اسی کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار کے ساتھ جہاد کرو اور منافقین پر شدت کرو، واغلظ علیہم ان پر شدت کرو. تو یہ معیار قرآن نے کیوں ذکر کیا ہے کہ جہاں شدت ہے وہاں شدت کرنا عبادت ہے، اور جہاں نرمی ہے وہاں نرمی کرنا عبادت ہے. نرمی کی جگہ شدت کر دیا تو عبادت نہیں گناہ ہو جائے گا، اور جہاں گویا کہ شدت کرنی تھی وہاں نرمی دکھا دی اور نرمی کی جگہ پر شدت دکھا دی، مفہوم کو بدل دیا، تو یہ دین سے مترادف نہ ہوا. لہذا دین کے مبلغ کے لیے پہلے اپنی جہتوں کو متعین کرنا ہے، اور اپنے آپ کو نظریاتی بنانا ہے، اور اپنے آپ کو سنت مصطفی اور کردار مصطفی کے قالب میں اتارنا ہے، اور اس کو دیکھنا ہے کہ میں جس پر اہداف لگا رہا ہوں وہاں پر لب و لہجہ ترش رکھا جائے گا یا نرم رکھا جائے گا. یہ چیزیں دیکھی جائیں. اب جو میں عذاب قبر کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، کیونکہ گزشتہ آیات ساری عذاب جہنم کے حوالے سے اتری ہے، اس کے ذمن میں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے، مجھے ویب سائٹ پر بھی دوستوں نے کہا کہ اب عذاب قبر کے حوالے سے کچھ کہیں، تو لہذا اس ٹاپک کو میں اس طرف لے کر آیا ہوں. تو یہود کے ایجنٹ جو منافقین تھے، جن کا اڑنا بچھونا سب مسلمانوں کے طرح بظاہر تھا، اور قرآن کے اندر 28 پارے میں پوری ایک سورت ہے، سورۃ المنافقون، جو شروع ہوتی ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، پوری ایک سورت ہے. ان کا عمل یہ تھا کہ داڑھی بھی ان کی تھی، پگڑی بھی ان کی تھی، تسبیح بھی تھی، سارے معاملات سب کچھ تھے، لیکن ان کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ یہ خدا کی بارگاہ میں لے جائے گا، اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ نماز روزہ زکوٰۃ کو حضور کی محبت اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گی. یہ فرق تھا، حضور کی محبت اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گی. صحابہ کی نماز یہ ہوتی تھی کہ حضور کا ادب کیا جائے، اور حضور کے ادب میں ان کی نمازیں مقبول ہوتی تھی. میں صحیح بخاری کی حدیث میں نے گزشتہ درس میں بھی پیش کی ہے، آج ضمناً پھر ذکر کرتا ہوں. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، کتاب الصلات میں صحابہ سے پوچھا گیا کہ حضور نماز ظہر کے اندر تلاوت کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے اندر تلاوت جو وہ سری ہوتی ہے، ظہر میں امام آہستہ تلاوت کرتا ہے، اور اتنا آہستہ کرنا امام کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے کان سنے بس. اگر پیچھے مقتدی کے مقتدیوں میں سے دو نے سن لیا تو سجدہ سہو واجب آئے گا، اس لیے کہ ایسی قرآت جس کو دو آدمی سن سکے وہ جہر کے حکم میں ہے. اور آپ نے عصر کی نماز پڑھانی ہے اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھانی ہے، تو اس میں قرآت کے لب و لہجے کو اتنا شائستہ اور نرم اور گداز رکھنا ہے کہ جس کو آپ کے کان سن سکے اور کوئی نہ سن سکے. آپ ظہر کی نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو امام کی آواز آپ کے کانوں تک آتی ہے، مائک لگا ہوتا ہے منہ کے سامنے لیکن پھر بھی نہیں آتی، یعنی اتنا آہستہ تلاوت کی جاتی ہے. تو اب اس پہرائے میں صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ دیکھیے کہ ان کی نمازیں کیا ہوا کرتی تھی. کتاب الصلات بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ سے پوچھا ان کے شاگردوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی اور عصر کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے، تو صحابہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں حضور نے ہمیں کہا تھا کہ ظہر کی نماز میں تلاوت آہستہ کرنا، اس سے بھی بات پوری ہو سکتی تھی کہ ہاں ہم نے حضور سے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظہر کی نماز میں تلاوت پست رکھا کرو، تو جواب تو ایسے بھی بن سکتا تھا، لیکن صحابی جواب قولی حدیث سے نہیں دیتا، فعلی حدیث سے دیتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں حضور ظہر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے، تو بھائی بھلا آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ آپ کو تو حضور نے حکم دیا کہ جب نماز پڑھو تو سجدے کی جگہ پر دیکھو، یعنی بندہ جب قیام کی حالت میں ہوگا تو ادھر ادھر تو نہیں دیکھتا، وہ تو سجدے کی جگہ پر دیکھتا ہے، اور صحابہ ادھر ادھر تو نہیں دیکھتے، یقین سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں، اور جب آپ سجدے کی جگہ پر دیکھیں گے تو سامنے کھڑا ہوا آدمی کا چہرہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن جب صحابی سے پوچھا گیا کیا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر و عصر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو صحابی یہ نہیں کہتا کہ حضور نے ہمیں منع کیا ہے، قول نہیں پیش کرتا، بلکہ حضور کے عمل کی طرف اشارہ کرتا، کہتا ہاں ہم حضور کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے تو ہمیں پتا چل جاتا تھا کہ حضور ظہر کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں. کیسے پتا چلتا؟ آواز تو نہیں پہنچتی. کہتے ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے تو حضور کی ریش مبارک ہلتی تھی، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا تھا کہ حضور نماز میں تلاوت فرما رہے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں، ذرا اس کو تجربے میں لے لیجیے آپ، کہ پہلی صف میں بندہ کھڑا ہو اور سجدے کی جانب اس کی نیت نظر ہو، وہ امام کی داڑھی کو کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ وہ امام کے چہرے کو دیکھے گا جب کہ سجدے سے منہ اٹھا کر امام کے چہرے کو دیکھ رہا ہو، تو یہ ہے صحابہ کی نماز جو خدا کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے. اور ان کی ایک فکر ہوا کرتی تھی کہ ہم حضور کے بالکل دائیں طرف قریب بیٹھیں. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب حضور سلام پھیریں تو سب سے پہلے میں آقا کا چہرہ دیکھوں. تو پوری نماز کے اندر جو ایکسرسائز اور جس بات کی گردان ہوتی تھی وہ یہ کہ چہرہ مصطفیٰ کو پہلے کون دیکھے گا. تو آپ دیکھیے یہ ہے صحابہ کی نماز. اور اگر کوئی شخص اخلاق اور کردار سے بالکل گر کر یہ بات لکھ دے کہ نماز میں حضور کا خیال نماز کو فاسد کر دیتا ہے تو ایسے گمراہ پیشواؤں سے تو اللہ پھر امت کو بچائے اور ایسے بددینوں سے اللہ بچائے کہ صحابہ کرام علی مردوان کی نمازیں تو اس طرح ہوا کرتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک پر ان کی نظر ہوتی تھی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خد و خال شریف پر ان کی نظر ہوتی تھی اور تشہد سے اپنی فکر کو جوڑے اور اپنی توجہ کو سمیٹے رکھتے تھے کہ کب حضور چہرہ پھیریں گے. اس لیے کہ حضور کے چہرے کو دیکھنا مقصود نہیں بلکہ سب سے پہلے دیکھنا مراد تھا. کہ ہم دیکھیں تو صحیح, سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو کون دیکھتا ہے. تو یہ عظمت صحابہ اکرام کی ہوا کرتی تھی. خیر آئیے عذاب قبر کے حوالے سے اس مفہوم کو میں نے اس لیے پیش کیا کہ آپ کے ذہنوں کے اندر توضیح ہو جائے, بات واضح ہو جائے. سرکار نے ممبر شریف پر ارشاد فرمایا کہ صفوں سے نکل جاؤ اور چلے جاؤ میری مسجد سے اٹھ کر, اس میں تمہارے لیے بہتری ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے سکتہ کر دیتا ہوں اور تم چلے جاؤ. تو وہ صفوں میں بیٹھ کر ہنسنے لگے کہ ہم تو ان کا ہاتھ بھی چومتے ہیں, ہم تو ان کے سامنے محبت کے, کیونکہ حضور کے سامنے بڑا ادب اور لحاظ کرتے اور حضور کی صحابہ کرام کم جملے کہتے یہ اور زور زور سے کہتے. تو کہتے ہم نے پہلے اتنا اپنا ذوق دکھا دیا ہے تو ہم پر شک کون کرے گا. یہی فرق آج بھی ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ سب کو جانتے ہیں اللہ کی عطا سے, ایک کہتا ہے مصطفیٰ کسی کو نہیں جانتے. یہ دونوں گروہ حضور کی مسجد میں موجود ہیں. صحابہ کرام حضور کے سامنے دلوں کو جمع کر بیٹھتے ہیں اور دلوں کو حضور کے حوالے کر کے بیٹھتے ہیں اور وہ پیچھے صف میں کہتا ہے حضور کو پتہ نہیں ہے. تو حضور ممبر پر جلوہ گر ہوئے, فرمایا اٹھ جاؤ نام لے لوں گا, پہلے تو میں نے جانے کے لیے کہا تھا نا, اب نام لے کر بلاؤں گا, اٹھ جاؤ مسجد سے نکل جاؤ باہر. وہ پھر بھی جمے رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا, ان کو کیا پتا کہ نام کیا ہے؟ اگر ہم کوئی داڑھی منڈائے ہوئے ہوتے, ہم کوئی ماتھے پہ ٹیکا لگائے ہوئے ہوتے تو ہماری پہچان ہوتی. ہم تو پورا سنت کا لبادہ اوڑھے, ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ حضور نے فرمایا اب نام نہیں باپ کا نام بھی لوں گا. وہ وہاں دل میں بات کر رہے ہیں, اللہ اپنے محبوب کو سب یہاں بتا رہا ہے. فرمایا اب میں کھڑے ہو کر تمہارے باپ کا بھی نام لوں گا. اتنے میں آقا جلوگر ہو گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا یا فلا بن فلا, یا فلا بن فلا, یا فلا بن فلا, یا فلا بن فلا, اے فلاں کے بیٹے فلاں, فلاں کے بیٹے فلاں, فخرج فخرج, نکلو مسجد سے, فإنک منافق فإنک رجیم, تم منافق ہو, تم دھتکارے ہوئے ہو, دفاع ہو جاؤ مسجد سے. حضرت علی کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, لاتوں سے, گھوسوں سے, جوتوں سے اور اپنے کپڑے کی چادروں سے ان کا استقبال کرتے ہو مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دیا, مسجد سے باہر نکالا. تو اب کتنی بڑی ان کی ذلت ہوئی دیکھیں کہ سب کے سامنے ان کی داڑیوں کا بھید کھل گیا, سب کے سامنے ان کی تبلیغ کا بھید کھل گیا, سب کے سامنے ان کی بابا گیری اور اس نمازی بننے کا بھید کھل گیا. تو یہ کسی عذاب سے کم تو نہیں تھا, یہ کسی عذاب سے کم تو نہیں تھا. اب اس پہرائے میں قرآن کو سنیے آپ, اب سورۃ توبہ گویا ہوئی, سنعذبہم مرتین, عذاب قبر کا ثبوت آپ دیکھیے آپ, سنعذبہم مرتین, محبوب ہم ان قریب ان کو دو عذاب دیں گے, ثم یردون الی عذاب عظیم, اب دیکھیں تیسرا عذاب وہاں پر, پھر پھیرائیں پھیریں گے ان کو عذاب عظیم کی طرف. تو یہ تین عذاب کا ذکر قرآن میں واضح طور پر آ گیا, سنعذبہم مرتین, ہم انہیں دو عذاب دیں گے, ثم یردون الی عذاب عظیم, پھر ہم انہیں عذاب عظیم کی طرف پھیریں گے. تو عذاب عظیم تو خاص لقب ہے جہنم کے عذاب کا, اس کو تو آپ چھوڑیے. اب یہ دو عذاب جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مراد تو ایک عذاب وہ جو مسجد سے اٹھا کر بھگایا گیا, اور دوسرا عذاب وہ جو قبر میں دیا جائے گا, اور عذاب عظیم وہ جو جہنم میں دیا جائے گا. تو یہ تینوں عذاب کی ترتیب سورۃ توبہ کے اندر موجود ہے, لیکن کن کے سامنے بیان کی گئی ہے؟ جو عذاب عظیم کے قائل تھے. اور مکی صورتوں کے اندر جو سرے سے عذاب عظیم کے قائل تھے ہی نہیں, تو ان کے سامنے عذاب قبر کا ذکر کرنا موضوع ہی نہیں تھا اور فصاحت و دیانت کے خلاف تھا. تو یہ آیت نمبر 53 تک کا جو خلاصہ بالترتیب وہاں سے چلا ہوا آیا ہے, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات کو نزول میرے آقا کے قلب منیر پر ہوا ہے اس سے عذاب قبر کا یہ ثبوت ہوا. بخاری میں تو ایک نہیں کئی احادیث موجود ہے, لیکن میں نے قرآن سے اس حوالے سے آپ کی خدمت کے اندر عرض کر دیا ہے. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں موجود ہے, کہتی ہے کہ العذاب القبر حق, حضور نے فرمایا کہ قبر کا عذاب حق ہے, اللہ ہم مسلمانوں کے اس سے محفوظ فرمائے. تو میرے دوستو یہ ساری وہ ترتیب و توثیق ہے, اور کتاب الصلاۃ کتاب الجنائز بخاری میں روایت بھی موجود ہے کہ مردے کے اندر وہ حس اور قوت پیدا کر دی جاتی ہے جس کی بنا پر وہ اجر و ثواب کی نعمتوں اور لذتوں سے آشنا ہوتا ہے، اور برائی ہونے کی بنا پر وہ گناہوں کی لذت سے بھی تکلیف کو پاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واشگاف الفاظ میں صحیح بخاری کے اندر اس حقیقت کو ذکر کیا ہے. مسلم وغیرہ میں تو روایت موجود ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی کرو کہ مجھے اپنی قبر تک لے جاؤ، تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جامع ترمذی میں کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے. تو ایک بات میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، لوگ ہم سے کہتے ہیں تمہارے مزاروں میں جو بزرگ ہیں تو سارے شہید ہیں نا. ہم نے کہا اکثر ان میں شہید ہے، سید الشہداء شہید ہے، حضرت امام علی مقام شہید ہے، اور ہند و پاک کے اندر، بغداد و عجم کے اندر جتنے بزرگ ہیں ان میں اکثر یہ شہداء کی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ان اولیاء نے جامع شہادت نوش فرمایا. تو کہتے ہیں جب وہ شہید ہیں تو شہید تو قبر میں نہیں ہوتا، وہ تو جنت میں ہوتا ہے، تو آپ ان کی قبروں میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک سوال بنا کر پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ شہیدوں کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم کسی غیر مذہب کی تعریف کریں تو اعتراض آئے تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی ہندو اگر مسلمانوں پہ اعتراض کرے تو سمجھ میں آتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بزرگوں کی توہین کریں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم ان سے پوچھتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کس پارٹی کے ہو، کس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو، اس بات کی وضاحت کرو. اس لیے کہ اگر اولیاء اور شہداء کی تعریف اگر ہم بیان کریں تو ہضم ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ بات تو اپنے محبوب آقاؤں کی ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی ہو رہی ہے. جس طرح حضور کے میلاد کی بات آتی ہے کہ حضور کے میلاد پر ان کا منہ چڑھ جاتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں نبی تو آپ بھی مانتے ہیں، تو اگر نبی کوئی سیاسی لیڈر ہوتے معاذ اللہ تو تم نہ مانتے، آدھی قوم مانتی آدھی نہ مانتی تو احتجاج ہوتا، لیکن نبی کو مانتے سب ہیں تو اس پر رونے اور واویلے اور دھوکے کا کیا ثبوت ہے؟ جب آپ بھی نبی کو مانتے تو ذکر میں اعتراض کیا ہے؟ جب آپ بھی نبی کو مانتے تو ولادت میں خوشی کیا ہے؟ تو ایمان درست کرو اپنا. صحابہ وہ تھے جو نمازیں تو پڑھتے تھے، دل مصطفیٰ کو دے چکے تھے. تو یہ ایمان کی مقبولیت کی سب سے بڑی گویا کہ دلیل ہے، جس کو بندہ ایکسرسائز کر کے اپنے کردار کے اندر اتارنے کی کوشش کرے. میرے دوستو اب دیکھیے آپ کہ جب شہید ہیں تو شہید تو قبروں کے اندر نہیں، وہ تو جنت کے اندر ہے. میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہ جی قرآن میں موجود ہے، ان ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس ہیں اور رزق پاتے ہیں. تو ہم نے کہا رب کے پاس ہونے کا یہ مقصود تھوڑی ہے کہ وہ رب کے پاس جنت میں قید ہو گئے پھر آ نہ جا سکیں، کیونکہ اندہ کا معنی تو پاس کے ہوتا ہے. تو ہم نے کہا پھر قرآن کی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو ہے وہ اسلام ہے، تو پھر مسجدوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اسلام کے لیے بھی تو اندہ کا لفظ لایا گیا ہے، لیکن وہاں پر تمام مفسرین نے لکھا کہ اندہ سے مراد ذی عظمت و ذی شان ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عظمت و شان والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے. اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں عظمت و شان والی کوئی روحیں اور ذاتیں ہیں تو وہ شہداء اور انبیاء کی ہیں. اسی طرح میرے دوستو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہ تو ایک قطعی مسئلہ ہے. حضور فرماتے انا اول من یقرب باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا. اگر حضور سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں اور بدر والے پہلے پہنچ گئے تو حضور کی خصوصیت کیا رہی؟ ایک سوال ہے. احد والے پہلے پہنچ گئے تو حضور کی خصوصیت کیا رہی؟ اور جب یہ امت کا نظریہ ہے کہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ اور جنت میں جو قدم رکھیں گے وہ مصطفیٰ رکھیں گے، کسی نے کہا کہ نہیں جنت میں تو پہلے بلال جائیں گے، میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا حضور کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ کر جائیں گے، میں نے کہا وہ حضور ہی لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ بادشاہ جب آتا ہے تو دربار میں پہلے غلام پہلے پہنچتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ حضرت بلال حضور کی اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دے تو جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو یہ تو حضور ہی کا استقبال ہو رہا ہے. خدام کا پہلے محل میں پہنچنا، وہ خدام کا نہیں پہنچنا، بادشاہ ہی کا پہنچنا ہوا کرتا ہے. تو حضور ہی سب سے پہلے جنت میں ورود مسعود فرمائیں گے، اور آپ ہی کا ورود مسعود ہوگا اور آپ تشریف لائیں گے. تو اب حضور جب سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں تو بدر و حنین اور یہ تمام جو غزوات ہوئے ہیں حضور کے دور میں، ان کے شہداء اگر پہلے چلے گئے تو حضور کی خصوصیت کیا رہی؟ اللہ کے یہاں پر تاویل کرنی پڑے گی، اور تاویل یہ ہے جو حضور کی حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے کہ جنت جو ہے اور قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے. تو دراصل جنت جو اصلی جنت ہے اس میں مصطفیٰ ہی سب سے پہلے جائیں گے، لیکن شہداء کے لیے اسی قبر کو جنت بنا دیا جاتا ہے. تو لہذا ہمارے اولیاء جو شہید ہیں وہ اسی قبر کے اندر ہے، اس لیے کہ اسی قبر کو ان کے لیے جنت بنا دیا جاتا ہے، اسی قبر کو ان کے لیے. اور اس قبر کا اور جنت کا اور ان کے جسم کا روح کا کیسے تعلق ہوتا ہے؟ تو اس کے ابن قیم نے بھی قبول کیا ہے، کتاب الروح میں اس بات کو وہ ذکر کرتا ہے. ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے جو اپنے مجموع الفتاوی کے اندر ذکر کرتا ہے کہ روح کا اطلاق اس کے جسم کے ساتھ یوں سمجھ لو
ہے تو یہ بہت ہی زیادہ محیر العقول بات, جو ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے, اور یہ ہے ایک لحاظ سے مضمون کے اعتبار سے انتہائی اشتباہ اور متشابہات والی بات. لیکن مثال سے آپ یوں سمجھ لو جیسے سورج کا تعلق اس کی کرنوں سے ہوتا ہے, جو آپ کے ہتھیلی پر کرن آ رہی ہے وہ سورج سے جدا نہیں ہے اور سورج اس سے جدا نہیں ہے, تو بس سمجھ جاؤ کہ روحیں اگر جنت کے لیے مان بھی نہیں جائیں تو وہ قبر سے جدا نہیں ہے اور قبر کی رمق جو ہے وہ جنت سے جدا نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے سورہ آراف کے اندر جو جہنم کے عذاب کی تفصیل بیان کی ہے, میں نے اس حوالے سے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی, اور چلتے چلتے آخری حدیث پاک اس مضمون کو مکمل کرنے کے لیے عرض کر دوں. حضور فرماتے ہیں کہ العبد اذا وضی فی قبره, بخاری کتاب الصلاۃ میں روایت موجود ہے کہ بندے کو جب قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے اور اس کو دفن کر کے لوگ جاتے ہیں تو اس کی قوت سماعت عالم برزخ, کیونکہ یہ عالم شہادت ہے, عالم آخرت کے درمیان جو عالم برزخ ہے, عالم برزخ کے قواعد عالم شہادت عالم دنیا والے نہیں ہیں. وہاں پر وقت, دوری, قرب, بعید, یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں, وہ عالم بالکل اس عالم سے مختلف ہے, اس لیے اس کو اس کی ضد کہا گیا ہے. وہاں پر سماعت کا اطلاق اتنا ہو جائے گا اور بولنے کا اطلاق اتنا ہو جائے گا کہ سید عالم فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر کے لوگ چلیں گے وہ يَسْمَعُوا قُرْآنِ عَلَيْهِمْ, تو وہ جو دفن کر کے جا رہے ہیں ان کے قدموں کی آواز اور آہٹ کو وہ قبر میں سن رہا ہوگا. ہم دنیا میں اپنے جوتے کی آواز نہیں سن پاتے جب تک توجہ نہ کریں, اور بعض اوقات تو آواز بھی اپنی آہٹ نہیں آ پاتی قدم کی, لیکن قبر کے اندر مردے کی آہٹ اتنی بڑھ جاتی ہے اور سماعت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ قبر کے اندر وَتَوَلَّ وَذَهَبَ صَاحِبُهُ, جو اس کو دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں ان کی آواز قبروں میں سن لیتا ہے. تو عام آدمی قبر کے اندر سن سکتا ہے تو انبیاء, شہداء, اولیاء اور میرے آقا کی کیا عظمت ہوگی. ایک صاحب کہنے لگے جی وہ فرشتوں کے جوتوں کی آواز ہوتی ہے, انسان کے جوتے نہیں ہوتے. میں نے کہا یہ تو خواہ مخواہ نہ ماننے والی باتیں ہیں. میں نے کہا پہلے تو آپ فرشتوں کے پاؤں ثابت کریں, پھر اس کے بعد ان کے لیے جوتا لے آتے ہیں, اس لیے کہ دفن فرشتے کر کے نہیں جاتے, دفن انسان کر کے جاتے ہیں. چلو فرشتے ہی مان لیجئے جناب کہ فرشتوں کے جوتوں کی آواز تھی, آواز اختلاف جوتوں میں نہیں سننوں میں ہے, تو سنتا تو پھر بھی ہے نا, کیونکہ ہمارا اختلاف اس میں نہیں ہے کہ فرشتے کا جوتا ہے یا انسان کا جوتا ہے, اس کی آہٹ سنتا ہے. یہ ہے کہ مردہ سنتا کہ نہیں سنتا, جب اس کا سننا ثابت ہے اللہ کی عطا سے تو یقیناً انبیاء کاملین کا سننا تو بدرجہ اولا ثابت ہے. تو یہ سورہ آراف کے مضامین کے اندر آخری بحث عذاب قبر کے حوالے سے رہ گئی تھی, میں چاہ رہا تھا کہ چند باتیں اس پر عرض کر دوں. اور عذاب قبر جو ہے یہ امت کے ذنی نظریات میں سے ہے, اس کا انکار کرنا شدید گمراہی ہے. اللہ رب العالمین اس پر نظریہ رکھنے کی تو توفیق دے, لیکن اپنے فضل سے ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے, ہمارے والدین کو محفوظ فرمائے. اور اللہ رب العالمین جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ رب العالمین انہیں بھی عذاب قبر سے محفوظ فرمائے, ہمیں تمام امور اپنی رضا کے لیے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.